بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا عزين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فتنرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، محترم ماں اور بہنوں، کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور ان کے واقعات پر تفصیل گفتگو بھی. آپ اگر ذہن میں رکھیں ان باتوں کو تو آج کی گفتگو کے لیے بہترین تمہید کی حیثیت رکھتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان میں ڈالا جانا، اس میں پورا اترنا، آپ کو امامت کے مرتبے پہ فائز کرنا، پھر اس کے بعد آپ کا کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران دعائیں کرنا، ان دعاؤں میں سے ایک امت محمدیہ کے وجود کے لیے دعا کرنا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم، اس کے بعد حضرت یعقوب اپنی اولاد کو اسلام پر جینے اور مرنے کی وصیت کرنا، یہ وہ باتیں بالکل تمہید کی حیثیت رکھتے ہیں آج کی گفتگو کے لیے. اور ایک اور بار میں یاد دہانی کرا دوں، پرسوں میں نے بتایا تھا، بلکہ تین دن قبل میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی قوم کے دو سمبلس ہوتے ہیں، ایک اس کا کانسٹیٹیوشن اور ایک اس کا پارلیمنٹ. اور آج کے نیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نائجر میں جو ملٹری کو ہوا ہے، اس میں دو باتیں آپ نے بالکل ویسے ہی دیکھی ہوں گی جیسے میں نے تین دن قبل بتائی تھی، کہ ایک طرف تو اس کے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا گیا اور دوسری طرف پارلیمنٹ پہ قبضہ ہو گیا. میں نے بتایا تھا کہ ہر قوم کی دو نشانی ہوتی ہے، اور قوم یہود کی بھی جو دو نشانیاں تھیں، ایک ان کی تورات، اس کی تنسیخ ہو گئی، وہ منسوخ ہو گئی وہ کتاب، اور چونکہ امامت میں تبدیلی لانی تھی، اور دوسری طرف ان کا جو مرکز، ان کا جو قبلہ تھا، اس کو بھی آج کی گفتگو میں معلوم ہو جائے گا ہم لوگوں کو کہ وہ بھی بدل کر اب اس امت کو ایک نئی کتاب اور ایک نیا قبلہ دیا جا رہا ہے. اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا آپ اس دن کہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. قیامت تک انشاءاللہ نہ کتاب میں کوئی تبدیلی ہوگی، نہ کعبۃ اللہ پر کوئی قبضہ جما سکے گا. اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کے ساتھ اللہ نے ہمارے لیے دو عیدیں منسلک کر دی ہیں. رمضان المبارک کے بعد جو عید آتی ہے، وہ عید اس قرآن مجید سے متعلق ہے، اس کی خوشی کے حصول پر جو ہے ہم عید مناتے ہیں، اور بقرعید جو ہے اس کا تعلق کعبۃ اللہ سے ہے، حضرت ابراہیم سے اور ان کی قربانیوں سے ہے. یہ میں نے بطور یاد دہانی بتا دی ہے. آج گفتگو شروع ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تبدیلی کا اعلان آپ آج دیکھیں گے. تو اس تبدیلی کے اعلان سے قبل اللہ تعالیٰ بالکل واقف تھا، اور لوگ بھی جانتے تھے کہ یہودی جس طرح کی رشہ دوانیاں کرتے تھے، اور اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پروپیگنڈا شروع کر دیا اور جو چہمی گوئیاں کر دی تھیں، اس کے تدارک کے لیے یہ پہلا جملہ ہے. پہلے جملے میں کہا گیا نادان لوگ ضرور کہیں گے، یہ نادان لوگ سمراج یہودی ہیں، نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے ایک ایک پھر گئے. اے نبی، ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے، جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. یعنی جیسے یہ کہ ابھی جو حکم اس کے بعد آئے گا، دوسری آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کعبۃ اللہ کو تبدیل کر دیا، اور جو ہی یہ بدلا گیا یہودیوں نے اس بات کو حوا بنا کر کھڑا کیا، اور لوگوں کے اندر یہ کھلبلی پیدا کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وحی آتی ہے، وحی کچھ نہیں آتی، بلکہ یہ اپنے ہی مزاج کے مطابق کبھی بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے. اور چونکہ 16-17 مہینے تک ہجرت کے 16-17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے, تو یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو اپنے من میں جب آتا تو بیت المقدس کا رخ کرتے, اور جب من نہیں مانتا تو کبھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیتے. گویا کہ یہ اپنے من کے مطابق چلتے ہیں, ان پر وہی کچھ نہیں آتی. ایک تو یہ کہا. دوسرا یہ کہا کہ بھائی دیکھیے, اگر کعبۃ اللہ ہی واقعی تمہارا قبلہ تھا تو 16-17 مہینے سے بیت المقدس کی طرف تم رخ کر کے جو نماز پڑھتے تھے وہ نمازیں رائے گاہ گئی. اور اگر واقعی بیت المقدس ہی صحیح رخ تھا تمہارے لیے تو اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے تم نمازیں پڑھو گے تو یہ سب نمازیں کارت چلی جائیں گی. تو اس طرح کی باتیں وہ اچھالا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تدارک کے لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ نادان لوگ, سفہا کا میں نے بیوقوف بھی, احمق بھی ہے, نادان بھی ہے. تو یہ بیوقوف لوگ, احمق لوگ, نادان لوگ, ان کی نادانی اس وجہ سے ہے کہ آگے بات آ رہی ہے کہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں, یہ کتاب برحق ہے, یہ کتاب مصدق ہے تورات میں کی پیشین گوئیوں کی, یہ سب جانتے تھے. اگر کوئی شخص ملت اسلامیہ سے, ملت محمدی سے روح گردانی کرتا ہے تو اس سے بڑا نادان کون ہوگا. تو کہا کہ یہ نادان لوگ کہیں گے تم سے ضرور. اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ تم اعلان کر دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے, خواہ مشرق کی طرف رخ کریں خواہ مغرب کی طرف رخ کریں, سب اللہ ہی کے لیے, لیکن اللہ نے منتخب کر دیا ہے کعبۃ اللہ کو آج سے, لہٰذا ہم اس طرف رخ کر دیں, ورنہ مشرق اور مغرب کے جھگڑے میں ہم پڑھنے والے نہیں ہیں. اس آیت میں ایک بات قبلے کے سلسلے میں میں آج تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کی آیت امت, امت وسط پر کچھ گفتگو کروں گا, پھر اس کے بعد شہادت پر کچھ گفتگو کروں گا. آج ان تین ہی سبجیکٹس پر مجھے کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے. قبلے کے متعلق ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قبلے کی کیا حیثیت ہے, قبلہ کا کیا مقام ہے, قبلہ ہمارے لیے کیوں تقرر کیا گیا. اس کے سلسلے میں ایک گفتگو بہت لطیف گفتگو ہے, اگر آپ لوگ سمجھ سکیں تو اس میں بہت ہی ہم لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کے مطابق وہ انتظام کرتا ہے. شریعت میں فطرت کے اندر, انسانی فطرت کے اندر اندرونی طور پر کچھ قوتیں کام کرتی ہیں اور کچھ جذبات پلتے ہیں. ان اندرونی قوتوں کو, ان اندرونی محرکوں کو اور ان اندرونی پلنے والے قوتوں کو جب تک احساس کی شکل میں کوئی چیز نہ مل جائے انہیں سکون نہیں ملتا, اندرونی قوتوں کو. اور جب احساس کی دنیا میں بھی, اشکال کی دنیا میں, نے شکل کی جمع, شکل کی دنیا میں, اشکال کی دنیا میں اندرونی قوتیں جب ظاہر ہونے لگتی ہیں تو پھر اندرونی قوتوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ بات فلسفیانہ ہو جائے گی اگر میں مثال نہ بتاؤں, اس لیے ایک مثال یہ رکھوں کہ بھوک ہے مثلا. بھوک انسان کی اندرونی قوت ہے اور اس کے اندرونی جذبہ ہے, اس کے اندر ایک پیدا ہوتا ہے. اور اس بھوک کے لیے جب تک احساس کی دنیا میں پھل کی شکل میں, غذا کی شکل میں کوئی چیز نہ مل جائے تب تک اندرونی قوتیں چین نہیں لیتی. اور اس اندرونی قوت کا دباؤ انسان پر بڑھنے لگتا ہے اور آدمی جو ہے پراگندا ہونے لگتا ہے, بےقرار ہونے لگتا ہے. لیکن جب ان اندرونی قوتوں کو باہر کی دنیا میں, احساس کی دنیا میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو اب انسانی قوتیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں. دونوں قوتیں, اندرونی اور بیرونی, جذبات اور احساسات, دونوں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. اب یہ بات میں نے جو بتائی کہ آپ دیکھیے کہ اسی طرح انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ خدا کی تلاش کرتا ہے اور اس خدا کو وہ پانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن خدا ایسا ہے, میں نے پہلے ہی دن بتا دیا کہ اس کا تدارک نہیں کیا جا سکتا اور اس کو کسی ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. اب بندہ مومن کے اندر ایک جذبہ ہے جو ہلچل مچاتا ہے اندر سے, خدا تعالیٰ کو دیکھنے اور خدا تعالیٰ کے ارد گھومنے اور خدا تعالیٰ کو پا جانے کے لیے ایک جذبہ بقرار ہے. اسے ظاہر کی دنیا میں بھی کوئی احساسی چیز چاہیے, محسوس چیز چاہیے. اب جب بندہ مومن قبلے کا رخ کر کے, انہیں اللہ کی طرف رجوع کر کے جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو اللہ تو کسی ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر مقید نہیں ہے, اللہ تو کہیں محسوس نہیں ہے. تو جو ہی وہ ایک غیر محسوس چیز کی طرف نماز کے لیے رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو قبلے کا رخ کرتا ہے جو ایک محسوس چیز ہے, تو وہاں خدا کو پا جاتا ہے. گویا کہ اندرونی قوتوں کے لیے بیرونی احساس کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا. اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو معلوم ہوگا کہ حج کے جتنے مناسک ہیں وہ سب ہمارے اندرونی جذبات کی تکمیل کرتے ہیں. بندہ چاہتا ہے کہ خدا کے دربار میں فقیر کی حیثیت سے حاضر ہو جائے تو احرام کی شکل میں بتا دیا گیا. بندہ چاہتا ہے کہ اپنے خدا سے لپٹ کر روئے تو اللہ تعالیٰ نے غلاف کعبہ دے دیا جسے آدمی لپٹ کر روئے. بندہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے در پر آ کر اس کی چوکٹ پر سر رکھ کر بے انتہا مانگے تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی چوکٹ کو مہیا کر دیا کہ اس کے سامنے آ کر مانگو. تو یہ پورے اندرونی قوتوں کے لیے ظاہری احساسات کی دنیا میں اللہ نے اس کا انتظام فرمایا. تو قبلہ جو ہے ہمارے اندرونی جذبات کی عکاسی کرتا ہے. ایک تو یہ قبلے کے بارے میں. دوسری بات یہ واضح رہنی چاہیے کہ اس امت کی ہر چیز امتیازی ہے. یہ امت مسلمہ چونکہ یونیورسل امت ہے, اور یہ امت تنگ نظریوں اور تنگ نائیوں کا شکار نہیں ہے, یہ امت کا میسج آفاقی ہے, یونیورسل ہے. یہ امت اپنے مزاج میں ممتاز ہے, یہ امت اپنے نظریے میں ممتاز ہے, یہ امت اپنی شریعت میں ممتاز ہے, یہ امت اپنے طور طریقے میں اور عبادت میں ممتاز ہے. تو لہٰذا اس امت کا ایک قبلہ, ایک سینٹر, ایک مرکز ہوگا اور وہ بھی ساری دنیا سے ممتاز ہوگا. قبلے کی یہ بھی ایک حیثیت ہے, امتیازی حیثیت. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا نا کہ دیگر قوموں کے تشبہ اختیار کرنے سے بچو. ہم ہر قوم سے ممتاز ہیں, ہمارا طرز عمل, ہمارا رخ, ہمارا سفر, ہماری آئیڈیالوجی, ہمارا نظریہ, ہر چیز ممتاز ہے. لہذا ہمارا کعبہ اور قبلہ بھی ممتاز ہے. اس کی ایک اور حیثیت آپ دیکھیں گے کہ یہ گویا کہ نقطۂ اتحاد ہے, قبلہ نقطۂ اتحاد ہے. تنگ نظر انسان, بڑے بڑے فلاسفر کہا جاتا ہے, جیسا کہ ایک وقت کے بڑے مفکر نے کہا کہ ان بڑے بڑے مفکرین کو جب ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو بہت ہی بونے لگتے ہیں, اور ان پر افسوس ہوتا ہے کہ انہیں ساری زندگی انہوں نے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے لگا دی لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. انسانوں کو کس نقطے کی بنیاد پر متحد کیا جائے, اس کے لیے لوگوں نے بھائی رنگ کو بنایا نقطہ, لیکن رنگ جو ہے وہ اختیاری چیز نہیں ہے, وہ تو اتفاقی چیز ہے. اگر گوری چمڑی سے ہم پیدا نہیں ہوئے تو ہم تو اس گروپ میں متحد نہیں ہو سکتے. لوگوں نے قوم کو نقطۂ اتحاد بنایا لیکن قوم بھی کوئی پائیدار نقطۂ اتحاد نہیں ہے. لوگوں نے زبان کو ایک نقطۂ اتحاد بنایا لیکن زبان بھی کوئی پائیدار نقطہ نہیں ہے. اب کوئی ایسا نقطہ ہو جس سے سارے انسانوں کو متحد کیا جائے تو وہ قبلہ ہے, جو ایسا نقطۂ اتحاد ہے جو اتفاقی نہیں بلکہ اختیاری ہے. آدمی اختیار کر کے اس نقطے کو یہ حاصل کرتا ہے اور اس سے پوری امت کو بائنڈ کیا جاتا ہے. میں نے پرسوں بتا دیا تھا کہ ایک کھونٹی سان سینٹر میں لگا دیجئے اور اس کے اطراف آپ ایک نارا لے کر سرکل جب ڈرا کرتے ہیں تو پورے سرکل کا ایریا اس کے سینٹر میں سکڑ جاتا ہے. اس طرح سے پوری امت اس قبلے کو کا سینٹر بنا کر عبادت کرتی ہے تو پوری امت کا رخ متعین ہو جاتا ہے کعبے کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری رخ نہیں بلکہ ان کی فکر, ان کا رجحان, ان کا مزاج بھی ایک ہی رخ پر چلتا ہے. گویا کہ یہ نقطۂ اتحاد ہے. کعبے کی حیثیت کا آخری پوائنٹ, یہ تھوڑا سا مشکل ہے. میں نے گزشتہ رمضان جمعے پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ٹائم اینڈ سپیس کا ایک کانسیپٹ ہے. ٹائم اینڈ سپیس پیورلی میٹیریل چیزیں ہیں لیکن اس کو بھی اسپرچل کانسیپٹ دیا اسلام نے. جمعہ ٹائم کا اسپرچل کانسیپٹ ہے تو کعبۃ اللہ اور یہ مسجدیں اسپیس کا اسپرچل کانسیپٹ رکھتی ہیں, یعنی جگہ کا بھی کوئی تقدس ہوتا ہے اور اس جگہ کے تقدس کے لیے کعبۃ اللہ مثال ہے. تو یہ گویا کہ چار نکات ہیں قبلے کو سمجھنے کے لیے. یہ قبلہ ہم کو دیا گیا, یہ قبلہ اس امت کو دیا گیا جس کا مقام اس کائنات میں بہت ہی بلند ہے, جس کا وظیفہ حیات بہت اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, اور جس کا رول اس دنیا میں بہت بڑا رول ہے. اب اس رول پر قرآن مجید ایک لفظ کے اندر معنی کی ایک دنیا ڈبو دیا ہے. آپ دیکھیے قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ آیت اتنی بہترین آیت, اس کی گہرائی میں جا کر ہمیں غور کرنا چاہیے, اور اس آیت پر آج میں تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کا لوں گا, اس لیے کہ یہ آیت میرے اور آپ کے مقصد زندگی کو متعین کرتی ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دنیا میں کس لیے وجود میں آئے, اور یہودیوں کو معزول کر کے اللہ تعالیٰ نے اس نئی امت کو کیوں کھڑا کیا. یہ آیت ہمیں بالکل دو جمع دو چار کی طرح واضح کر کے بتا دیتی ہے کہ ہمارا منصب, ہمارا مقام, ہمارا وظیفہ حیات اور ہمارا کام اس دنیا میں کیا ہے. دیکھیں کہا قرآن نے, ہم نے تم کو اسی طرح ایک امت وسط بنایا. امت وسط کا مطلب کیا ہے؟ وسط کہتے ہیں اعتدال کو, معتدل کو, بیچ کے نقطے کو کہتے ہیں وسط. اور یہ امت کا بہت ہی کرشمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا ہے اور یہ امت کے حوالے جو دین کیا ہے, اس دین کے مزاج ہی میں اعتدال ہے. اور اس پوری دنیا میں اس وقت نگاہ ڈال کر دیکھ لیجئے, جتنے نظریے, جتنے طرز زندگی اور جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں, میں بتا دوں گا اس وقت کھول کر, سارے کسی نہ کسی ایک ایکسٹریم پر پائے جاتے ہیں, اور اسلام ہے جو دو ایکسٹریمز کے بیچ میں چلتا ہے. اس وقت بوسنیا ہرزیگووینا کے جو پریسیڈنٹ علیجا علی عزت بیگوویچ ہیں, ان کی ایک کتاب ہے, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سابقہ 10 سال سے قرآنی علوم اور اس کے متعلق میں نے جتنے لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے اس میں سب سے بہترین کتاب میں مانتا ہوں اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ کو. اس کتاب میں انہوں نے اس مزاج کو, اسلام جو دو کناروں کے بیچ میں سے چلتا ہے, اس مزاج کو انہوں نے کہا کہ اسلام نام ہے بائی پولار یونٹی کا, دو قطبین کے درمیان اتحاد کا نقطہ ہے اسلام. اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے اسلام ایک ایسا جسٹلی بیلنسڈ سسٹم ہے بٹوین اسپرچویلزم اور میٹیریلزم, روحانیت اور مادیت کے درمیان اسلام نقطۂ اعتدال پر چلتا ہے.
اسی طرح انڈیویجولزم اور کلیکٹیویزم یعنی انفرادیت اور اجتماعیت کے بیچوں بیچ سے اسلام چلتا ہے. اسی طرح ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر اس دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی کو دونوں کو ملا کر لے کر چلنے والے نظام زندگی کا نام اسلام ہے. اسی طرح ایک طرف جذبات کی دنیا ہے, ایک طرف احساسات کی دنیا ہے, دونوں کو ملا کر چلنے کا نام اسلام ہے. ایک طرف قلب ہے, ایک طرف عقل ہے. دنیا میں ایک کچھ لوگ عقل کے پجاری بنے تو کچھ لوگ قلب کے پرستار بنے, دونوں کو لے کر چلنے کا نام اسلام ہے. اسی لیے کہا امت وسط, بیچ کی امت. اس کے اندر دونوں کناروں کو جمع کر کے نقطۂ اعتدال پر ایک امت کو کھڑا کیا گیا. اب اس کی تھوڑی سی میں تشریح کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ انسان جو ہے ایک جسم رکھتا ہے, اس کے اندر ایک روح بھی ہے, یا انسانی وجود ایک روح ہے جس کا ایک جسم بھی ہے. اب دنیا کی مختلف قوموں میں ہندو قوم کو لیں گے تو وہ پرانے فلسفہ کو لے لیجیے, اس وقت کے ہندو کو مت دیکھیے آپ, ان کا فلسفہ اٹھا کر دیکھیں تو بالکل وہ روح کے ارد گرد ان کا پورا فلسفہ گھومتا ہے اور روحانی ترقی کی بات ہوتی ہے, لیکن انسان ایک جسم بھی رکھتا ہے, اس جسم کی ترقی کے سلسلے میں وہاں کوئی بات نہیں ملے گی. اس کے برعکس آپ اشتراکیت کو, کمیونزم کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں انسانی روح کی غذا کا کوئی سامان نہیں ہے, صرف انسانی جسم کے پلنے, انسانی جسم کی خواہشات کو پوری کرنے کا سامان وہاں وافر مقدار میں ملتا ہے, لیکن انسانی روح وہاں بیمار ہو جاتی ہے. اسلام وہ ہے جہاں انسانی روح کے لیے بھی سامان مہیا کرتا ہے, غذا مہیا کرتا ہے, اس کی ترقی کے راہ بتاتا ہے, اور ساتھ ساتھ انسانی جسم کو بھی پرورش کرنے, پلانے, بڑھانے, اسے خوبصورتی سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے تمام اصول اور احکام دیتا ہے. گویا کہ نقطۂ اعتدال ہے اسپرچولیزم اور میٹیریلزم کے درمیان. اسی طرح انفرادیت اور اجتماعیت کے درمیان بھی امت وسط, یہ امت بیچ کے نقطے پر کھڑی ہے. کیپٹلزم اٹھا کر دیکھیں آپ, یا اس وقت مغربی تہذیب, اس کا پورا نقطہ سمٹ کر جاتا ہے فرد پر. اسی لیے وہاں جسے لبرل تھنکنگ جو کہا جاتا ہے, امریکہ کے پاس ہو یا مغربی تہذیب کے پاس, سب سے اعلیٰ اور ارفا اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان ہے اور اس کی ذات ہے, اسے بالکل آزادی ہے اور کوئی جماعت, کوئی حکومت, کوئی قانون اسے دبا نہیں سکتی. تو وہاں فرد ہی فرد ہے اور فرد کی خواہشات کی تکمیل کا پورا سامان ہے, اور اجتماعیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہاں کیپٹلزم کا مزاج ہی ایسا ہے کہ آپ اپنی ذات کو پلانے اور بڑھانے کے لیے سارے انسانوں کا خون بھی چوس لیں تو یہ اجازت ہے کیپٹلزم کے پاس. کمیونزم کے پاس یہ کہ وہاں فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہاں یہ ہے کہ اجتماعیت اصل چیز ہے, اور جب کوئی مملکت سدھر جائے تو فرد کی زندگی جو ہے اس کے ساتھ آٹومیٹکلی سدھر جائے گی. وہاں اجتماعیت پر پورا زور دیا جاتا ہے کمیونزم میں, اشتراکیت میں, اور فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہیں. وہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بالخصوص آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے فکر کی دنیا میں گھوم گھام کر نئے نئے خیالات لاتے ہیں, اور ہر زمانے میں آرٹسٹ کو یا انفرادی آزادی ملی ہے ان لوگوں کو, لیکن کیپٹل کمیونسٹ نظام میں کوئی شاعر کو اپنے آزادانہ خیال اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں کوئی کارٹون اپنے آزادانہ خیال سے کارٹون نہیں بنا سکتا. ہر چیز وہاں اسٹیٹ کی مشنری میں ڈھل کر نکلے. اجتماعیت اور انفرادیت کی کشمکش ہے اس دنیا میں, اور یہ امت ایک معتدل امت ہے جو ان دونوں کو جمع کر کے نقطۂ اعتدال پر لانا چاہتی ہے. کیپٹلزم اور کمیونزم کے جو انڈیویجولزم اور کلیکٹیویزم کا جو نقطہ ہے, ان دونوں کے بیچ میں یہ اسلام, یہ امت مسلمہ انسانوں کو جمع کرنا چاہتی ہے. اسی طرح کرسچینٹی اٹھا کر دیکھیں تو کرسچینٹی کے اپنی اصلی کتابوں میں آخرت کی باتیں ہوں گی, لیکن دنیا میں کیسے چلیں, دنیا کا کیا نظام ہو, عیسائی کتابوں میں اور عیسائی مذہب میں نہیں ملے گا. ایک طرف تو یہ ہے, اور دوسری طرف ان کا عمل یہ ہے کہ پیورلی وہ دنیا پرست بن کر, دنیا کے پجاری بن کر, دنیا کے کتے بن کر زندگی بسر کرتے ہیں. امت مسلمہ وہ امت ہے جو آخرت کی بھی بات کرتی ہے, اور یہی وہ امت ہے جو دنیا میں بھی مسلمانوں کو اچھی زندگی بسر کرنا سکھاتی ہے, اور اس دنیا کے جتنے وسائل ہیں, جتنے ذخیرے ہیں اور جتنے ریسورسز ہیں, ان سب کو اللہ کی نعمت بتاتی ہے یہ امت, اور اس امت کو حق دیا گیا کہ سب کا استعمال کرے. بھیا یہ امت وسط ہر لحاظ سے بیچ کی امت ہے, علم و فکر کے معاملے میں, عقیدے کے معاملے میں, روح کے معاملے میں, مادیت کے معاملے میں, جذبات کے معاملے میں, احساسات کے معاملے میں, آپ اٹھا کر دیں گے تو یہ امت نقطۂ اعتدال پر کھڑی ہے. اسی طرح قلب اور روح کی بات میں بتا دیتا ہوں. قلب اور عقل, مغربی تہذیب پوری کی پوری اس کی بنیاد ہے عقل کی بنیاد پر. لاجیکل اور ریزننگ ان کا بنیادی نقطہ ہے, اور پورا نظام عقل کی بنیاد پر ہے. اور جبکہ ہندو مذہب پورا قلب کی بنیاد پر, مذاہب جتنے ہیں وہ قلب کی بنیاد پہ, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں عقل کو استعمال نہ کریں. مذہب کے معاملے میں گائے کے سامنے پوجنا اور پناہ کرنا جتنی حقیقی چیزیں ہیں, لیکن آدمی آئی اے ایس آفیسر ہوگا, ای پی ایس آفیسر ہوگا, اپنے دنیاوی معاملات میں تو عقل کو استعمال کرے گا, لیکن جب دین کی بات آتی ہے, اپنے مذہب کی بات, تو عقل کو نکال کر پجاریوں کے حوالے کر دیتا ہے اور صرف قلب سے مانتا ہے. اسلام وہ ہے جو قلب کو بھی مانتا ہے, قلب کا بھی ایک رول ادا کردار دیتا ہے اور عقل کو بھی مانتا ہے. قرآن میں بار بار کہا کہ تم اپنی عقل کا استعمال کرو, سوچو, غور و فکر کرو, اور اس طرح سے قرآن دونوں چیزوں کو جمع کرتا ہے. یہ امت ایسے بیچ کے نقطے پہ کھڑی ہے جس میں کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے, نہ ادھر جھکنا ہے نہ ادھر جھکنا ہے, بلکہ ساری قوتوں کو لے کر چلنے کا نام امت وسط ہے. اس کے ساتھ ساتھ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بیوٹیفل تشریح کی ہے, اس کی بھی میں ذرا وضاحت کر دیتا ہوں. اس گلوب کو آپ پھیلا کر رکھ لیجئے, میپ کو, آپ دنیا کے میپ کو پھیلا کر رکھیے. ایک طرف امریکہ ہے تو دوسری طرف آسٹریلیا ہے, ایک طرف سائبیریا کے جنگلات ہیں تو نیچے آپ کو نیوزی لینڈ تک آپ کو سدرن حصہ ملے گا. آپ جس طرح سے بھی دیکھیں, دنیا کے سینٹر میں اس کو کہا جاتا ہے گرین کریسنٹ. گرین کریسنٹ جس طرح ہلال ہوتا ہے, اس طرح نقشے میں اٹھا کر دیکھ لیجئے, امت وسط, یہ امت مسلمہ آج بھی جہاں ہے اس دنیا کے بیچوں بیچ میں یہ امت ہے. آپ سعودی عربیہ اور سوڈان اور موراکو اور ایجپٹ اور ٹیونس اور الجیریا اور ادھر سینٹرل ایشین ریپبلک تک دیکھیں گے تو بالکل ایک ہلال کی شکل میں یہ امت مسلمہ میپ کے اندر موجود ہے. اور اسی کی وجہ سے اس اسلام کو چاروں طرف پھیلنے کا موقع ملا. اگر کسی ایک کونے میں یہ اسلام پیدا ہوتا تو اس اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلنے میں مشکل ہو جاتی ہے. اور اللہ نے اس کو امت وسط بنایا, جغرافیکلی اس کو اتنے سینٹر میں بنایا کہ چاروں طرف جب صحابہ اکرام اپنی دعوت کو لے کر پھیلے تو یہ اسلام جو ہے چاروں طرف پھیلنے لگا. تو آپ دیکھیں گے جغرافیکلی بھی جو ہے, یعنی اسپیس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ امت وسط ہے, اور ٹائم کے لحاظ سے بھی. ایک تو قدیم دور تھا مشرکوں کا دور, جہالت کا دور, ایک قدیم دور تہذیب کا دور, تمدن کا دور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بیچ میں آئے اور دور جدید کا چراغ جلا کر آپ چلے گئے. اس کا فائدہ یہ ہوا اس امت کو کہ یہ قدیم دور کی جہالت کے رسموں سے بھی واقف ہے, اور اس انسانیت کو جو شرک میں لت پت ہے, مبتلا ہے, اس کو بھی بچانے کا یہ کام کرے گی یہ امت. اور دور جدید میں جو آدمی اپنے عقل کو استعمال کر کے جیسی ترقی کے آسمان چڑھ رہا ہے, اس طرح سے یہ امت بھی جو ہے اپنے آپ کو آگے لے جائے گی اور انسانوں کو اوپر اٹھائے گی. قدیم دور اور جدید دور کے بیچ میں یہ امت واقع ہوئی. تو یہ امت وسط کے اندر اتنی تفصیلات ہیں اور اتنے معنی اور مطالب کی دنیا ہے اس کے اندر, آپ تعجب کریں گے. واقعی جو امت وسط کا مفہوم ہے وہ انسانی فطرت کے عین مطابق کہا گیا, اس لیے کہ انسانی فطرت کبھی بھی وہ ادھر اور ادھر ڈھلکنے کی اس کی عادت نہیں ہے. انسان کا کتنا ہی ایک کنارے پر چلے جائے لیکن فطرت اسے کھینچ کر لے آتی ہے. تو عین فطرت کے مطابق اس امت کو وجود میں لایا گیا اور اس امت کے ذمے بہت بڑا کام دیا گیا. آپ یہ سوچیں, میں جب گفتگو کرتا ہوں, واقعی کیا آج امت مسلمہ جسٹلی بیلنسڈ ہے؟ اس وقت اتنی قوتوں کو لے کر چل رہی ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ امت اس طرح سے جسٹلی بیلنسڈ ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ امت بھی ایسے مخمصے میں پھنسی ہوئی ہے کہ ایک طرف تو مذہب کو مانتی ہے, دوسری طرف سیاست کے معاملے میں وہ دیگر نظریے کو مانتی ہے, معیشت کے معاملے میں کہیں کارل مارکس کو اپنا امام بناتی ہے تو کہیں کیپٹلزم کو یہ اپنائے ہوئے. یہ امت مسلمہ مذہب تک کو قرآن سے اخذ کیے ہوئے, باقی دنیا کے معاملات میں قرآن سے, اسلام سے اس امت کا بھی کوئی تعلق نہیں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اس امت مسلمہ کی مثال ایسے لگتی ہے جیسے آپ سمجھیں کہ ایک بکری ہو, اس بکری پر آپ بھیڑیے کا دماغ فٹ کر دیں. اب بھیڑیے کے دماغ کے ساتھ وہ کوئی نان ویجیٹیرین چیز کھانا چاہے تو کھا نہیں سکتی, چونکہ اس کا پیٹ تو ہے ہی ویجیٹیرین چیز کھانے کے لیے. اور اس کے پیر ہوں اونٹ کے تو اتنے لمبے پیر کے ساتھ اتنی لمبی گردن نہیں, اور جھک کر وہ گھاس نہیں کھا سکتی وہ بکری. تو جس طرح سے مختلف اعضاء کو فٹ کر دیں گے ایک بکری کے اندر تو وہ بکری جس طرح سے ناکارا ہو جائے گی. یا اس طرح تصور کیجئے کہ آپ کو ٹاٹا سومو بہت پسند آ گیا, آپ نے اس کی باڈی لے لی, ٹریکٹر کے پہیے آپ کو پسند آ گئے تو ٹریکٹر کے آپ نے ویلز لگا لیے, اسکوٹر کا ہینڈل پسند آیا تو آپ کو اس نے اس کے اندر سے فٹ کر لیا, اور ایئرپورٹ کے اندر جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ پسند آیا تو آپ نے اس ٹاٹا سومو کے اندر فٹ کر لیا, تو کہیں یہ گاڑی چلنے کے قابل ہے؟ یہ امت وسط تھی, اسے اعتدال کے نقطے پہ رہنا چاہیے تھا, لیکن مذہب کو یہ پکڑ لی اور دنیا کے دیگر معاملات کو اس نے بالکلیہ نظر انداز کر دیا. تو اس کی مثال تو اس بکری کی ہو گئی یا پھر اس ٹاٹا سومو کی ہو گئی جس میں مختلف قسم کے کمپوننٹ پارٹ فٹ کر دیے گئے تو اب وہ ایک انچ بھی آگے بڑھنے کے قابل نہیں. اس امت کو کتنی عظیم ذمہ داری دی گئی, اس کا مزاج کتنا بیلنسڈ بنایا گیا, امت وسط بنایا گیا, اس کو معتدل مزاج دے کر پیدا کیا گیا. اور اس اعتدال کا لازمی نتیجہ تھا کہ جو انسان دو ایکسٹریم پر ہیں ان کو بلا کر بٹھا کر ان کو نقطۂ اعتدال پر لانا اس امت معتدل کا کام تھا, لیکن یہ امت اپنے نقطۂ سے انحراف کر گئی. اس کے ذمے جو کام دیا گیا, قرآن مجید کہتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, یہ اس کا بنیادی کام ہے اس امت مسلمہ کا, اس امت وسط کا, اس بیچ کی امت کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ حق کی گواہ بن کر کھڑی ہو جائے, حق کی گواہ بن کر کھڑی ہونا. اس میں میں نے جب تفسیروں کا مطالعہ کیا تو مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ اس کو آخرت سے ماننے کے لیے آخرت سے کیوں مانا گیا صرف. بہت سے مفسرین جو اسلام کو ایک ڈائنامک کانسیپٹ کے حیثیت سے مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ شہادت یہ گواہی حق کی گواہی ہم کو اس عین دنیا میں دینی ہے. میں ذرا اس کی بھی وضاحت کر دوں, شہادت کے چار درجے ہیں. کلمہ شہادت ہم جانتے ہیں, بچہ بچہ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے. جب آدمی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو شہادت پڑھ کر وہ اسلام قبول کرتا ہے. اس کے بعد شہادت کے کچھ درجے ہیں جو اب اس آیت میں بتائی گئی. شہادت پڑھ کر آپ اسلام میں داخل ہو گئے, ساری زندگی جب اسلام پر چلتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ شہادت ہے, آپ اسلام کی شہادت گواہی پیش کرتے ہیں. یہ انجینئر ہے تو اپنے پروفیشن کے ساتھ وہ اسلام کی شہادت دے, ایک لائر ہے تو اپنے قانون کے استعمال کے ساتھ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اسلام ہی برحق قانون ہے اور اسلام کے قانون کے علاوہ انسانی قانون بالکل اس دنیا میں چلنے کے قابل نہیں. ایک سیاستدان ہے تو اپنی سیاست سے اپنی سیاسی زندگی سے وہ اسلام کو حق اور سچا ثابت کرے. ایک آرٹسٹ ہے یا پھر ایک لکھنے والا ہے تو اپنی دکان چمکانے کے لیے وہ اسلام سے انحراف نہیں کرے گا بلکہ اپنے قلم کو ایسے لکھے گا کہ اس کی کتابوں سے اس کے نظموں سے اس کے اشعار سے اسلام جھل کے اسلام کی گواہی سچا ہونا ثابت ہو جائے. تو ہمارے جتنے زندگی کے فیکلٹیز ہیں ان تمام فیکلٹیز میں اسلام کو سچا مذہب ثابت کرنا, اسلام کو ایک سچا نظریہ ثابت کرنا ہماری عین ذمہ داری ہے. شہادت پڑھ کر ہم اسلام میں آئے, اسلام پر جب تک زندہ رہیں گے اسلام پر چلتے ہوئے ہم دنیا کے سامنے گواہی پیش کریں گے, دنیا کو بتائیں گے کہ اگر تمہیں اسلام سمجھنا ہو تو اس کتاب کو دیکھ کر سمجھو یا پھر مجھے دیکھ کر سمجھو. گواہ بن کر کھڑے ہوتے ہیں, لوگ ہم کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ ہے حقیقت میں اسلام. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا, مجھے اکثر اشعار یاد نہیں رہتے, یہ میری کمزوری ہے, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قرآن کی شہادت مومن اپنی زندگی میں پیش کرتا ہے کہ مومن صرف کتاب کو کھول کر رمضان میں پڑھتا ہوا خاری نظر نہیں آئے گا بلکہ چلتا پھرتا قرآن آپ کو اس بندہ مومن کے اندر دیکھ لیجیے. تو ہماری دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم شہادت پیش کریں, دنیا کے سامنے گواہی دیں, ہم اپنے عمل سے, ہم اپنی گفتگو سے ثابت کریں, ہم اپنے ٹینری میں اپنے بزنس سے ثابت کریں, ہم اپنے لکھنے پڑھنے سے ہم یہ ثابت کریں, ہم اپنی دنیا کی دیگر معاملات سے, ہم اپنی شادی سے یہ ثابت کریں, ہم اپنی گھریلو زندگی سے یہ ثابت کریں, ہم اپنے بینکنگ سے یہ ثابت کریں, ہم زندگی کے ہر کام کرتے ہوئے یہ ثابت کریں کہ ہم قرآن کے مطابق چلتے ہیں. کہ باقی ہمیں شہادت دیتے ہیں دنیا کے سامنے, دنیا ہم کو دیکھ کر اسلام سمجھے. تو کہا کہ وسط لتکونوا شہداء علی الناس, ہم نے تم کو امت وسط بنایا اس لیے کہ للناس انسانوں کے سامنے تم حق کی گواہی دو, اسلام کی گواہی دو, اسلام کے وٹنس بن کر کھڑے ہو جاؤ, اسلام کی گواہی پیش کرو دنیا کے سامنے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جب ہم کلمہ پڑھے تو شہادت ہم نے ادا کیا, جب ہم اسلام پر چلتے رہے تو ہم نے شہادت ادا کیا, اسی اسلام کی خاطر جب ہم اپنی جان اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو ہم شہادت کا درجہ پاتے ہیں, شہید کہتے ہیں اس کو. اسی اسلام کو حق اور سچا ثابت کرتے ہوئے ہم اپنی جان دے دیتے ہیں تو ہم شہید ہوتے ہیں. پھر شہادت کا ایک آخری درجہ باقی رہ گیا, وہ آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے سب انبیاء کو بلائے گا اور انبیاء سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہارے حوالے جو نظام دیا تھا نظام زندگی, کیا تم نے اس کو اپنے دور کے انسانوں تک پہنچایا؟ ایک ایک نبی آئے گا, اس کٹورے میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گواہی پیش کرے گا, پروردگار تو نے جو نظام, تو نے جو کلام, تو نے جو شریعت میرے حوالے کی تھی میں نے اپنے بندوں تک پیش کر دی. ہر نبی کہے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہی کو آسان بنانے کے لیے دنیا میں بھی گواہی دی تھی. حجت الوداع کے موقع پر سارے انسانوں کو جمع کر کے آپ نے کہا تھا کہ اے لوگوں, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے میرے پاس اللہ نے جو کلام اتارا, جو نظام بھیجا, جو اعلیٰ و ارفع زندگی کا طریقہ بھیجا, کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ گواہی لی اللہ کے رسول نے اس لیے کہ آخرت میں بھی آپ کی گواہی آسان ہو جائے. اس کے باوجود آپ اتنا لرزاں اور تسا رہتے تھے آخرت کی گواہی کے سلسلے میں. ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کبھی قرآن مجید صحابہ اکرام کے زبانوں سے پڑھ کر وہ سنتے تھے. حقیقت بھی ہے کہ بھی آپ پڑھیے لطف ملتا ہے, کبھی کسی خوش الہان قاری کو کہیے کہ قرآن مجید پڑھے اور اس کے پڑھنے سے آپ سماعت کرتے ہوئے جو لطف آپ کو ملتا ہے وہ ایک عجیب چیز ہے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود, تم قرآن مجید کی تلاوت. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں پڑھوں؟ اللہ کے رسول نے اصرار کیا تو آپ نے پڑھنا شروع کیا. سورہ نساء آپ پڑھ رہے تھے, سورہ نساء پڑھتے پڑھتے آیت نمبر 40 پر آپ پہنچے. آیت نمبر 40 پر پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی اب بس کرو, اب بس کرو, تلاوت بند کرو. وہ آیت تھی فکیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا. اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے رواں دواں آنسو جاری ہو گئے, آپ پر کپ کپی تاری ہو گئی, آپ بے اختیار رونے لگے. کہا عبداللہ ابن مسعود تلاوت بند کرو, ختم کرو, ختم کرو. اس آیت میں کہا گیا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فکیف اذا جینا من کل امت بشہید, وہ دن کیسا کٹھن دن ہوگا, وہ وقت کتنا گراں وقت ہوگا جبکہ ہم ہر امت سے ایک شہید کو لا کر کھڑا کریں گے, گواہ کو لا کر کھڑا کریں گے. وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اس دور کی امت کے لیے گواہ کی حیثیت سے لا کر کھڑا کریں گے. وہ وقت کیسا ہوگا, وہ عالم کیسا ہوگا, وہ لمحہ کتنا نازک ہوگا جبکہ ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو گواہی کے لیے اٹھا کر کھڑا کریں گے بقیہ انسانوں کے لیے. یہ گواہی کا تصور, یہ شہادت کا تصور, کہ خدا جب پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا, یہ شہادت کے تصور سے آپ لرزا ترزا ہو جاتے تھے, اب کام جاتے تھے. اس کے بعد یہ آیت ہم کو بتاتی ہے وَسَتَلِّ تَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, نبی ہر نبی آئے گا گواہی دے کر چلا جائے گا, آخر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, اللہ کے سامنے گواہی دیں گے, شہادت پیش کریں گے کہ تو نے جو نظام ہمارے حوالے کیا تھا میں نے بندوں تک پہنچا دیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا, کوئی نبی نہیں قیامت تک کے لیے. تو اللہ نے اس امت پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ تم زندگی میں بھی اس اسلام کی گواہی دو, اور قیامت کے دن اس امت کو بحیثیت مجموعی کھڑا کر کے حساب لیا جائے گا, پوچھا جائے گا اور تم شہادت پیش کرو کیا تم نے اس اسلام کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کی تھی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا دنیا میں جبکہ ظلم و ستم کا دور دورہ تھا, شیطان ننگا ناک رہا تھا, دنیا میں انسان حق سے منحرف ہو چکا تھا, تو اس دور میں تمہارے پاس کتاب الہی تھی لیکن تم کہاں جا مرے تھے, تمہارا کیا حال ہو گیا تھا کہ تم نے اس کتاب کی دعوت دنیا کے سامنے نہیں پیش کی, آؤ گواہی دو کہ کیا واقعہ تم نے یہ کام کیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اجتماعی طور پر امت کو کیسے گواہی کے کٹورے پہ کھڑا کیا جائے گا, لیکن اتنا تو سمجھ سکتے ہیں ایسا کچھ انتظام ہوگا, وانی باڑی کے لوگوں کو, وانی باڑی کے غیر مسلموں پر کھڑا کر دیا جائے گا, یا ایک دور کے انسانوں کو, ایک دور کے انسانوں پر کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اس امت کو کہ تمہارے پاس جو بہترین نظام زندگی دی گئی تھی کیا تم نے اس نظام زندگی کو اپنے دور کے انسانوں تک پہنچایا کہ نہیں, یہ پوچھا جائے گا. لتکونوا شہداء علی الناس, شہادت کے چار درجے, آپ جس دن اسلام قبول کیے آپ نے شہادت کا درجہ, شہادت کا حق ادا کیا, آپ زندگی بھر اسلام پر چلتے رہے اور دنیا کے سامنے اسلام کے حق ہونے کی گواہی پیش کرتے رہے تو آپ نے شہادت کا حق ادا کیا, آپ اسلام ہی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی خون کا آخری خطرہ بہا دیا تو آپ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے, اور قیامت کے دن بھی کھڑے ہو کر ہم کو گواہی دینی ہے اللہ کے سامنے, شہادت پیش کرنی ہے کہ پروردگار جتنا ہماری استطاعت تھی, جتنا ہمارا علم تھا, جتنے حالات سازگار تھے, اپنی استطاعت بھر ہم نے تیرے نظام کو, تیرے کلام کو, تیری شریعت کو انسانوں تک پہنچا دیا, یہ گواہی دیں گے. اور اگر ہم یہ کام نہیں کر کے گئے تو پتا نہیں کہ ہمارا کیا انجام ہوگا. قرآن کہتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, ہم نے تم کو امت وسط بنایا اس لیے کہ تم لوگوں کے سامنے گواہی پیش کرو, اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تمہارے اوپر گواہ کی حیثیت سے اٹھ کر کھڑا ہوگا. امت مسلمہ پر رسول گواہی دے دے گا, بہت آسان ہے رسول کا کام, وہ گواہی دے کر چلا جائے گا پروردگار میں نے امت کو برپا کر دیا, اس زمین میں امت مسلمہ کو برپا کر کے ان کے سامنے ساری تعلیمات رکھ کر میں تیرے پاس پہنچ چکا تھا, رسول تم پر گواہ ہوگا اور تم انسانوں پر گواہ. کتنی کیا آیت ہے کہ ہماری ذمہ داری متعین کرتی ہے, ہم پر آج سے وہ ذمہ داری منکشف ہو گئی اور ہمیں اب اٹھنا ہے, جاگنا ہے, کھڑا ہونا ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہونا ہے, اور ہماری حقیقت, ہماری حیثیت اس دنیا میں امام کی ہے, اس لیے کہ یہودیوں کی آیتیں اور کتابیں منسوخ ہو گئیں, اب یہودیوں کا قبلہ بھی منسوخ ہو گیا. قرآن مجید نے کہا فما جعلنا القبلۃ التي كنت علیها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیه وان كانت كبيرة الا للذين هدى الله وما كان ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. اس امت کو اس لیے امت وسط بنایا, ایک طرف تو سابق امتوں کی کتابوں کو منسوخ کیا گیا اور ان کے قبلے کو بھی منسوخ کر کے اس امت کو امامت کا درجہ دے دیا گیا اور اس کے کام بھی بتا دیا گیا. اب جب وہ اللہ کے رسول 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آزمائش کے لیے 16-17 مہینے تک ہم نے تم کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا. یہ آزمائش کیا ہے؟ یہ آزمائش یہ تھی کہ مکے سے جو مسلمان وہاں سے نکلے ہر آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکے سے نکلے تو روتے ہوئے نکلے اور کہا کہ اے کعبۃ اللہ، اے مکہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر یہ کفار مشرکین میرا جینا یہاں دوبھر نہ کر دیتے اور اس میرے اس شریعت کو عام کرنے میں اگر یہ لوگ رکاوٹ نہ پیدا کرتے تو اے کعبۃ اللہ میں تجھے نہیں چھوڑتا. اللہ کے رسول کو بھی کعبۃ اللہ سے بڑی محبت تھی، صحابہ اکرام کو بھی کعبۃ اللہ سے بڑی محبت تھی. اتنی محبت کے ساتھ جب وہاں سے نکل کر آئے تو کعبۃ اللہ سے رخ منہ موڑ کر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا ان کے لیے بڑا گراں تھا، بڑا گراں گزرتا تھا. لیکن یہ آزمائش تھی. میں آپ کو ایک اور نقطہ بھی بتا دیتا ہوں، بڑی دلچسپ بات ہے. کعبۃ اللہ کی طرف اللہ کے رسول 13 سال تک رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب مکے میں تھے ایسا رخ اختیار کرتے تھے، آپ کا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف بھی ہوتا تھا، بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا، دونوں ایک ساتھ سامنے آ جاتے تھے. اس پوزیشن پہ کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے تھے 13 سال تک، ویسی عبادت کرتے تھے. مجھے تعجب ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، غار حرا مجھے جب جانا ہوا، اس کا لوکیشن انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو اتنا بیوٹیفل لوکیشن ہے کہ اللہ کے رسول کا سلیکشن. یہ بتاتا ہے ان کو کہ اللہ کے رسول ایسے ہی کوئی بہت سیدھے سادے مذہبی قسم کے انسان نہیں تھے، بہت ہی باشعور اور چوکنا، میں نے جسے کہا کہ ہوشمند انسان، اور متقی کا میں نے جو مفہوم بتایا تھا کہ بہت ایکٹیو اور بہت اسمارٹ قسم کے مومن. غار حرا کا لوکیشن آپ دیکھیے، غار حرا کے لوکیشن پر تو گفتگو نہیں کرنی ہے. غار حرا میں جب اللہ کے رسول بیٹھتے تھے تو آپ کبھی اس کے اندر اسی پوزیشن میں بیٹھ کر دیکھیں تو چٹانیں، ادھر سے ایک چٹان، ادھر سے ایک چٹان، اوپر سے ایک چٹان سے وہ غار حرا بنا ہوا ہے. اس غار میں چھوٹے چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سوراخ سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت مکہ المکرمہ کا شہر نظر آتا ہے. اتفاق سے اس کے سامنے ایک بہت بڑا ٹیلا ہے، اس کے اوپر آپ چڑھ کر دیکھیں گے تو اتنا تعجب ہوتا ہے کہ لوکیشن کا سلیکشن، کہ اس نقطے سے، اس سوراخ سے آپ دیکھیں گے تو سیدھا کعبۃ اللہ نظر آتا ہے. اللہ کے رسول نبی بننے سے قبل بھی جب گیان دھیان کے لیے، جب آپ میڈیٹیشن کے لیے غار حرا چلے جاتے تھے، اس وقت بھی آپ کا رخ ہمیشہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا تھا. وہ جو غار حرا ہے بالکل اسی رخ میں جب بیٹھتے تھے تو اس سوراخ سے اس زمانے میں شاید کعبۃ اللہ نظر آتا تھا ہوگا. آج تو شہر نظر آتا ہے، اور تھوڑا سا اوپر چلے جائیں گے تو بالکل کعبۃ اللہ نظر آتا ہے. یہ کعبۃ اللہ سے اتنا اٹیچمنٹ اللہ کے رسول کا بھی تھا، صحابہ اکرام کا بھی تھا. اب مدینہ آنے کے بعد ایسا ہے کہ مدینے میں آئیں گے یا تو آپ کو ادھر رخ کرنا پڑے گا یا تو ادھر، دونوں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو گئے. تو بیت المقدس کی طرف اللہ کا حکم تھا، کہا جاتا ہے کہ قرآن میں تو یہ حکم نہیں ہے لیکن وحی خفی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا. تو اس سے صحابہ اکرام کو جو ہے سخت گراں گزرتا تھا کہ ہم کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا موقع نہیں ملا. تو کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور میں نے کل بتایا تھا کہ سنت ابتلا ہے، اس ابتلا سے مومنوں کو جانچنا اور پرکھنا تھا کہ کون مخلص ہیں، کون اپنے نسل اور قوم کی بنیاد پہ آئے ہوئے ہیں، اور کون صرف نظام زندگی کی بنیاد پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں. اس پرکھنے کے لیے انہیں 16-17 مہینے تک آزمائش ہوئی. اب اس کے بعد جب ادھر منتقل کر دیا گیا تو یہودیوں میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اب ان کی آزمائش ہے کہ کتنے دن تک تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، کعبۃ اللہ رخ کر گئے، اب ان کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا پڑے گا. گویا کہ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے عمل اور اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ جیسے امتحان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، تو امتحان میں کامیابی بھی اللہ کی رحمت ہی سے میسر آتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. یہ آیت مومنوں کے دل کے اندر تمانیت انڈیل دیتی ہے، اطمینان بھر جاتا ہے دل کے اندر کہ اللہ ہم کو آزماتا ہے تو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی پوشیدہ ہے. جبکہ ہمیں امتحان میں ڈالتا ہے تو اس امتحان سے کامیابی سے بھی ہم کنار کراتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کب ہم کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا. لیکن اللہ کے رسول کا طریقہ بھی دیکھیں، احتراماً وہ زبان سے بھی دعا نہیں کرتے تھے لیکن اپنے جذبات کی عکاسی کرتے تھے، ہمیشہ آسمان کی طرف سر اٹھایا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ زبان سے واقف نہیں بلکہ دلوں کے اندر پیدا ہونے والے لطیف احساسات کو تو سمجھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھا کرتے تھے، لو آج ہم تمہارے دل کی خواہش پوری کرتے ہیں، اور آج سے تمہارا قبلہ شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام، آج سے مسجد حرام کی طرف تمہارا قبلہ ٹھہرایا جاتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، آپ جہاں بھی رہیں آپ قبلہ آپ کعبۃ اللہ بنائیں، مسجد حرام کو آپ قبلہ بنائیں اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. قرآن مجید میں اس میں 3 بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کی گئی ہے 3 انداز میں، اب اس کے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. 3 مرتبہ کہا گیا کہ تم اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور تم جدھر بھی نکلو، سفر میں نکلو، تو کوشش کرو کہ تم اس کو پاؤ، اور اگر کعبۃ اللہ کا رخ اختیار نہ کر سکو تو فائنما تولو فثم وجه اللہ، تم جدھر بھی رخ کرو بہرحال اللہ ہر رخ پر موجود ہے. تم جدھر بھی رک کرو اللہ تعالیٰ ہر رخ پر موجود ہے, لیکن تمہاری کوشش ہو کہ کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے تم نماز پڑھو. اور یہودیوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ, جیسے میں نے پرسوں تین چار دن پہلے بتایا تھا کہ اس کے قبلے کے بارے میں, اس کتاب کے بارے میں, حالانکہ وہ جانتے ہیں, ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. کوئی آدمی اپنی اولاد کو بڑی قطعیت کے ساتھ جانتا ہے نا, تو ایسے ہی یہودی اس کتاب کو اور اس قبلے کو بڑی قطعیت کے ساتھ جانتے تھے, لیکن شرارتن اور حاسدانہ جذبے کے ساتھ وہ اس سے مکر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبات سے واقف ہے. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, اب یہ لوگ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے, تم ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے, ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کے حوالے سے امت کو کہا گیا ایک اور بات کہ آپ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں, یہود و نصرانی کے خواہشات کی پیروی نہ کریں. ہم لوگوں کو وارن کرنے آیا. میں اس جگہ ایک آیت, ایک حدیث کو کوٹ کرنا چاہوں گا, اور یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے, قرآن نے ہم کو حکم دیا کہ تم یہودیوں اور نصرانیوں کے خواہشات کی پیروی نہ کرو, اتباع نہ کرو. کل کی آیت میں نے بتایا کہ لن ترضان کل یہود ولا النصارى حتى تتبعوا ملتا, جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو گے یہود اور نصرانی تم سے راضی نہیں ہوں گے. ان کی کوشش تو قبلے کے معاملے میں ہو یا شریعت کے معاملے میں, ہمیشہ یہ کوشش ہوگی کہ تم ان کی طرف پلٹ جاؤ. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں وارن کیا, اور یہ حدیث کچھ لوگ کہتے ہیں, میں نے ایک مرتبہ بہار میں ایک اس حدیث کو سنایا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب نے اعتراض کیا کہ اس حدیث بہت سیڈسٹک ہے اور پیسیمسٹک یہ حدیث ہے. لیکن اس حدیث کے پورے پس منظر پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لن تتبعن سنن من قبلکم شبرن شبرن و ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا حجر ربی تبعتموهم. قلنا اليهود النصارى قال لمن او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه البخاري والمسلم فی الباب احتسام بالکتاب والسنہ. ایک بخاری اور مسلم میں کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کے بارے میں بہت سے احادیث ہیں, اور اس کتاب کو اور حدیث کو چھوڑ دیں گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا, تب کہا گیا یہ حدیث. اگر اس پس منظر کو یاد نہیں رکھیں گے تو یہ حدیث جو ہے ہم کو بہت مایوس کر دے گی. اس میں کہا اللہ کے رسول نے کہ اگر تم اس کتاب کو حدیث کو چھوڑ دیتے ہو, تمہاری زندگی اس سے منحرف ہوتی ہے, تو تم اپنی پچھلی امتوں کے نقش قدم پر قدم در قدم بالش در بالش چلو گے, حتیٰ کہ اگر تمہاری پچھلی امتیں قوم چلتے چلتے کسی چوہے کے دل میں بھی جا کر گھسے تو تم بھی اسی کا اتباع کرتے ہوئے چوہے کے دل میں جا کر گھس جاؤ گے. صحابہ اکرام نے پوچھا کون ہی پچھلی امت سے مراد, کیا یہود اور نصارہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ قال فمن, اور کون ہو سکتے ہیں. اس حدیث میں وارن کیا گیا کہ پچھلی امتیں جس شرارت سے اور جس حاسدانہ جذبے سے انہوں نے اللہ کی شریعت کو کھو دیا اور جس بے راہ روی میں وہ مبتلا ہو گئے, اگر تم اس کتاب کو اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہو تو خدشہ ہے کہ تم بھی قدم در قدم اور بالش در بالش ان کی اتباع کرو گے, اور اتباع کرتے کرتے اگر کسی باری کونے میں چوہے کے بل میں بھی جا کر وہ گھس گئے تو تم بھی گھس جاؤ گے. مطلب یہ کہ تمہاری زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی. اور یہ یہود اور نصارہ کی ملتوں کی اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرو. قرآن نے ہم کو یہاں بھی وارن کیا, کل پارہ الف لام میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی ہم لوگوں کو وارن کیا گیا کہ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں. تو تین مرتبہ اللہ نے اس بات کو دہرایا کہ تمہارا قبلہ آج سے کعبۃ اللہ ہے, یہود اور نصرانی شرارت اور حاسدانہ جذبے سے وہ مکر گئے, ان کی خواہشات کی تم اتباع نہ کرو. وہ جانتے ہیں اس قبلے کو اور کعبے کو, لیکن اب وہ اس کی اتباع نہیں کریں گے. تمہارا قبلہ ان کا قبلہ, دونوں کا الگ الگ قبلہ ہوگا. اس کے بعد ایک آیت کو رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. قرآن نے کہا کہ ہر شخص کے لیے, یہ ولیکلی میں انسانی نہیں, ہر چیز کے لیے ایک وجہ ہے, ایک ڈائریکشن ہے زندگی کا. کائنات کی ہر چیز کا ایک ڈائریکشن ہے, کوئی چیز بے ڈائریکشن نہیں ہے, ڈائریکشن لیس نہیں ہے, کوئی چیز ایم لیس اس دنیا میں نہیں ہے. ہر چیز کا, ہر کریچر کا اس دنیا میں, ہر مخلوق کا ایک رخ ہے جس کی طرف وہ زندگی بسر کرتی ہے. وہ مخلوق بھینس, آرڈنری بھینس کو بھی لے لیجیے, اس کی بھی زندگی کا ایک مقصد ہے. بیچاری کے پاس زبان نہیں, مطلب جیب تو ہے لیکن وہ زبان جو ہم نطق جسے کہتے ہیں گفتگو نہیں کر سکتی. اگر اللہ نے بیچاری بھینس کو بھی زبان دیتا تو وہ بھی بتاتی کہ اس کی بھی زندگی کا ایک مقصد ہے. وہ کہتی کہ مجھے خوب خوب ہرا بھرا چارہ ملے اور گھاس روز روز ملے اور مجھے مالک کا ڈنڈا نہ پڑے میرے اوپر اور میرا جو دودھ نکلتا ہے وہ میرے بچے کو پینے کا موقع ملے اور آپ زیادہ اس پر اپنا تصرف نہ جمائیں. بیچاری بھینس بھی کہتی اس کا بھی زندگی کا ایک مقصد ہے. ہر چیز اس کائنات میں, سورج کے بارے میں مستقر اللہ, اس کا بھی ایک ڈائریکشن ہے, ڈیسٹینیشن ہے, اس ڈیسٹینیشن کی طرف وہ سورج بھی چلا جا رہا ہے. کائنات کی ہر چیز کا ایک ڈائریکشن ہے. قرآن نے کہا ولی کلی وجہ, ہر چیز کا ایک ڈائریکشن ہے. ہوا مولی ہے اور وہ اس کی طرف رخ کیے ہوئے چلا جا رہا ہے. بس تبھی تو کہہ رہا تمہارا بھی ایک ڈائریکشن ہونا چاہیے, تم نیکیوں کی طرف سبق رکھو. تمہاری زندگی کا الٹیمیٹ گول, تمہاری زندگی کا الٹیمیٹ ایم یہ ہونا چاہیے کہ تم دنیا میں جیو تو خیرات, نیکی اور انسانیت کا جو اعلیٰ ترین اور اشرف ترین جو مقام ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تم دنیا میں جیو, اور مرو بھی تو اسی کی خاطر مرو. تمہاری زندگی کا یہ ڈائریکشن ہوگا کہ تم نیکیوں کے معاملے میں, خیرات کے معاملے میں, خدا کی طرف بڑھنے کے معاملے میں اور خدا کی ہدایت کی طرف بڑھنے اور انسانوں کو بڑھانے کے معاملے میں تم سبقت کرتے چلے جاؤ. تمہاری زندگی کا یہ ڈائریکشن ہونا چاہیے. وہ ہماری زندگی کا ڈائریکشن بھی متعین کیا گیا اور بتایا گیا اگر ہماری زندگی کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے گویا کہ پوری کائنات سے ہم دشمنی مول لیتے ہیں. پوری کائنات کا ایک ڈائریکشن ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ صرف مومنین, اس دور کے مومنین جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں, کوئی مصرف نہیں, کوئی رخ نہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. اور اگر ہم کو کائنات سے ہم آہنگ ہونا ہے ہماری زندگی کا ایک ڈائریکشن ہم کو متعین کرنا پڑے گا. قرآن وہ ڈائریکشن دیتا ہے فاستبقوا الخیرات, تم نیکیوں کے معاملے میں, ہدایت کے معاملے میں, ربانی نظام کو نافذ کرنے کے معاملے میں اس ملت کو سر بلند کرنے اور اس ملت کا سر کو بلند کر دینے کے لیے تمہیں اپنی ساری زندگی لگانی ہے. اور تمہاری زندگی کا یہی ڈائریکشن ہے قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے. اس کے بعد کی آیتیں ہیں جس پر انشاءاللہ کل اظہار خیال ہوگا. آج انہی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیتوں کی گہرائیوں میں جا کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبلے کی حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو, ہمارے رجحانات کو, ہمارے نظریے کو بھی اس توحید کی طرف موڑ دے اور ہمارے ذہنوں میں توحید کا نظریہ غالب فرما دے. الہ العالمین پروردگار ہمیں واقعتاً امت وسط بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اعمال میں, ہمارے کردار میں, ہماری سوچ میں, ہماری عقل میں اور ہماری رویے اور روش کے اندر توسط اور اعتدال پیدا فرما دے. اور الہ العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں امت وسط بن کر اس دنیا کو بھی وسط اور اعتدال کے نقطے پر لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اس دنیا کے سامنے دین حق کی گواہی پیش کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما. اس بڑی اور گراہ بار ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پروردگار ہم تیری پشت پناہی, تیری مدد اور تیرا سہارا مانگتے ہیں. پروردگار کی سب چیزیں ہمیں عطا فرما. اور اس دنیا میں ہمیں جینے کے لیے جو ڈائریکشن تو نے متعین کیا نیکیوں کی طرف سبقت کرنا, اس ڈائریکشن کی طرف ہمیں رخ کرنے اور اس کی طرف اپنی زندگیوں کو چلانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما. نیکیوں کے راہ میں آگے بڑھنے, دنیا کو بھی نیک راستے پر لگانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما. اور اس کام کو اس دنیا میں ادا کرنے کے لیے جو علم, جو صلاحیت, جو قابلیتیں ہیں ہمیں درکاری, اے پروردگار وہ تمام علم, وہ تمام قابلیت, وہ صلاحیتیں اور وہ سوز و گداز ہمیں پیمانے پیمانے بھر بھر کر عطا فرما. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.